الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے آج چونکہ ہمارے ایک ساتھی کے ماشاءاللہ بیٹے اور بیٹی کے نکاح کا بھی انشاءاللہ ہوگا انتظام تو کچھ آخر میں وقت اس کو دیں گے لیکن چونکہ ہمارا معمول ہے اور پوری دنیا میں اس کو سنا جاتا ہے اور لوگ اس کو اس کے انتظار میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ ظاہر اس میں کمی بھی نہیں کر سکتے اس وقت پر ہمیں یہی کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم وہ نکاح کی جو محفل ہوگی وہ پھر ہوگی انشاءاللہ اور نکاح کی جو محفل ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ ببرکت محفل ہوتی ہے یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نفلوں میں مصروف ہے اور نکاح کی محفل شروع ہو جائے تو اپنے نفلوں کو مؤخر کر کے نکاح کی مجلس میں بیٹھ جائے کیونکہ اس کی برکت بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے دونوں برکتیں انشاءاللہ آج جمع ہو رہی ہیں اور اللہ کرے کہ ہمیں دونوں سے بہت فائدہ ملے سب سے پہلے چونکہ نئے ساتھی بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے میں ذرا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعارف کروں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ آخر یہ مکاتیب شریفہ اتنا بابرکت کیسے ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس دور میں تھے جب اکبر نے دین الہی اپنے جو گمراہ مشیر تھے ان کی وجہ سے شروع کیا ہوا تھا اور دین الہی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس میں سات مذہبوں کو انہوں نے جمع کیا تھا اور ہر مذہب کے اپنے خیال میں اچھی اچھی چیزوں کو اکٹھا کیا تھا اور اس سے ایک ملغوبہ مذہب بنایا ہوا تھا آپ اس سے اندازہ لگائے کہ انہوں نے سلام کو چھوڑ کر ترک کر کے یہ سلام شروع کیا تھا سلام علیکم علیکم نمستے یہ نمستے ہندوؤں سے لیا تھا اور سلام جو ہے مسلمانوں سے لیا تھا اور اپنے آپ کو مجدد الف ثانی کہلواتے تھے یعنی جو اکبر تھے کہ میں مجدد ہوں ہزار سال کے بعد آیا ہوں ہزار سال کے بعد دین میں چونکہ تبدیلی لازمی ہوتی ہے لہذا مجھے یہ تبدیلی کرنی ہے تو انہوں نے بہت ساری خرافات شامل کی تھی اور چونکہ حکومت بڑی مضبوط تھی اس کی لہذا اس نے بزور طاقت جو علماء کرام تھے یا ان کو ہم نواب بنا لیا یا ان کو شہید کر دیا یا ان کو ملک بدر کیا بہت کم علماء بچے رہے جو کہ حق بات کو کر سکے اس وقت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دوبارہ دین کا جو احیاء ہوا انڈیا میں ہندوستان میں متحدہ ہندوستان میں اللہ جل شانہ نے حضرت کو ماشاءاللہ وہ حکمت اور وہ بصیرت عطا فرمائی کہ اپنے جھونپڑی نما خانقاہ سے کام شروع کیا اور اکبر کے اکثر درباری نصف سے زیادہ یا حضرت کے معتقد ہو گئے یا حضرت کے مرید ہو گئے اور اکبر کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوا ہے اور یہ جو مکتوبات شریف ہے یہ اصل میں حضرت نے مختلف حضرات کو یہ مکتوبات یعنی خطوط بھیجے تھے زیادہ تر خطوط کے ذریعے سے کام کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کوئی جلسے والے نظام تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ظاہر مطلب حکومت اس وقت تو اس کو ختم کر لیتی تو اس طرح خطوط کے ذریعے سے جو جو مشاہیر تھے چاہے علمی لحاظ سے مشاہیر تھے چاہے حکومتی لحاظ سے مشاہیر تھے چاہے مطلب معاشرے کے لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے مشاہیر تھے ان کو خطوط ارسال کیے اس وجہ سے ان مکاتیب شریفہ میں مختلف حضرات مختلف رنگ کے حضرات کو خطوط بھیجے ہیں تو کسی کو کیا فرماتے کسی کو کیا کسی کو دین کی بنیادی باتیں بتاتے ہیں کسی کو تصوف کے اعلی مضامین بتاتے ہیں اور کسی کو معاشرتی آداب بتاتے ہیں، یعنی جو جیسے ہوتا تھا ان کی طرح اس طرح اس میں رہنمائی فرماتے ہیں. اس وجہ سے یہ انگنت علوم کا خزانہ بن گیا. 500 سے زیادہ مکتوبات شریف الحمدللہ لکھی گئی ہیں. تو ان مکتوبات شریف میں بقول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ العرب والعجم تھے، جیسے ہندو پاک میں مشہور تھے اسی طرح عرب ورلڈ میں بھی مشہور تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مکتوبات شریف میں جو علوم ہیں اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں، بہت زیادہ علوم اس میں پائے جاتے ہیں، ہمیں ذرا تھوڑا سا اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. اللہ جل شانہ کا فضل و احسان ہوا کہ پہلے ہم نے حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک جلد یعنی وہ ملفوظات شریف کی انفاس عیسیٰ اس کا درس شروع کیا تھا. تقریباً 14 سال وہ درس چلتا رہا، اور وہ درس ایسا درس تھا کہ اس میں ابتدا میں میرے ساتھ کبھی 2 آدمی ہوتے تھے، کبھی ان میں سے بھی 1 آدمی ہو جاتا تھا، لیکن الحمدللہ اس کو ہم نے جاری رکھا اور چلتا رہا. 14 سال تک وہ درس چلتا رہا. اس کے بعد الحمدللہ جب وہ پورا ہو گیا تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسے انتظام ہوا کہ مکتوبہ شریف کی طرف ہمارا رخ کر دیا گیا. حالانکہ اس سے پہلے میں نے مکتوبہ شریف کے تقریباً 3 صفحے سے زیادہ نہیں دیکھے تھے کبھی، لیکن جب اس کا اشارہ ہوا تو میں حیران تھا، میں نے کہا کیسے ہوگا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت ہم نے شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں ایسی شامل حال ہوئی کہ حضرت کے وہ مضامین جو آج کل کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم تھے، جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ ساوس اور سوال ہوا کرتے تھے اس کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، ان کے جوابات اس میں موجود تھے اور سامنے آ رہے تھے، تو وہ الحمدللہ جب ہم نے پیش کیا تو اس کا پوری دنیا کے اندر اثر ہوا الحمدللہ، انگلینڈ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور سعودی عرب میں، مختلف جگہوں پر، چونکہ آن لائن ہوتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ اس وقت ہم جلد سوم تک پہنچ گئے الحمدللہ. 3 جلدیں ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، یہ تیسرا جلد چل رہا ہے الحمدللہ. تو اس میں ہمارا جو آج کا سبق تھا وہ تو مکتوب نمبر 73 تھا، لیکن چونکہ نیے ساتھی بہت زیادہ ہیں اور وہ جو عالی مضامین ہے جس کا تعلق تصوف کے ساتھ زیادہ ہے، گہرائی اس میں زیادہ ہے، تو مناسب نہیں سمجھا گیا کہ وہ مکتوبات شریف پڑھے جائیں، کیونکہ اس کے لیے ایک ذوق چاہیے، اس کے لیے کچھ بنیادی علوم چاہیے، جس کا پتہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ پھر یہ کہ وہ ذہن کے اوپر سے، مطلب سر کے اوپر سے گزر جاتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا بات کی گئی ہے، ممکن ہے کہ کوئی لوگ بور بھی ہو جاتے، تو اس وجہ سے ناقدری ہو جاتی. تو اس وجہ سے نسبتاً عام جو مضامین ہے جن مکاتیب شریفہ میں، وہ انشاءاللہ آج میں پیش کروں گا، اگرچہ اس کا بھی نمبر بعد میں آنے والا تھا، لہذا یعنی ایسی کوئی بات نہیں کہ مطلب نعوذ باللہ ہم کوئی ٹریک سے نکل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کے رعایت کرتے ہوئے وہ مضامین انشاءاللہ پیش کریں گے جن کی ضرورت عام لوگوں کو زیادہ ہے. تو یہ مکاتیب شریفہ چونکہ مختلف لوگ کے نام ہیں تو ساتھ وہ بھی بتایا جاتا ہے. حافظ عبدالغفور کی طرف اس طریقہ عالیہ کے آداب میں صادر فرمایا. کون سے طریقہ؟ یہ نقشبندی طریقہ، چونکہ حضرت نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے تھے. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. اس راہ کے طالب کو چاہیے کہ اول اپنے عقائد کو علماء حق شکر تعالیٰ سعیہم کے عقائد کے موافق کر لیں، پھر فقہ کے ضروری احکام کا علم حاصل کر لے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رکھے، بشرطے کہ ذکر کو کسی شیخ کامل و مکمل سے حض گیا ہو، کیونکہ ناقص سے کامل نہیں ہو سکتا، اور اپنے اوقات کو ذکر کے ساتھ اس طرح معمور رکھے کہ فرضوں اور موقت سنتوں کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہو، حتیٰ کہ ذکر میں پختگی آنے تک قرآن مجید کی تلاوت و عبادت نافلہ کو بھی موقوف رکھے، اور وضو سے اور بے وضو بھی ذکر کرتا رہے، کڑے بیٹے لیٹے ہوئے بھی اس کام میں مشغول، نیز چلنے پھرنے، کھانے پینے اور سونے کے وقت بھی ذکر سے خالی نہ رہے۔ ذکر گو ذکر تا تو راجان است پاکی دل ذکر رحمان است، ذکر کرتا رہ کہ جب تک جان ہے، دل کی پاکی ذکر رحمان ہی سے۔ اس طرح دوام میں ذکر میں اس کے مشغول رہے کہ مذکور کے سوا سب کچھ اس کے سینے سے دور ہو جائے، اور مذکور کے علاوہ اس کے باطن میں کسی چیز کا نام و نشان تک نہ رہے، حتیٰ کہ بطور وسوسہ بیما سوا اس کے دل میں نہ گزرے، اور اگر تکلف سے بغیر کا خطرہ دل میں لانا چاہے تو نہ لا سکے۔ اور یہ نسان جو دل کو تمام ما سوائے اس نسان کی وجہ سے جو کوئی دل کو مذکور ما سوا سے حاصل کر لیں مطلوب حاصل ہو، وہ حصول مطلوب کا ایک مقدمہ ہے، اور حصول مطلوب اور اس کے وصول کی خوشخبری دینے والے اور نفس حصول مطلوب اور وصول حقیقی بمقصود کے متعلق کیا لکھے کہ ورا الورا ہے، اس کی میں ذرا تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے حضرات نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ یہ جو ابتدائی چند الفاظ ہیں یہ حدیث جبریل سے گویا کے لیے گئے ہیں۔ حدیث جبریل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہ ایک صاحب بڑے وجیہ تشریف لائے جو بالکل اجنبی تھے، کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا مجلس میں، اور صاف کپڑے بالکل ایسے جیسے ذرا برد بھی گرد اس کو نہ لگا ہو، جس ابھی ابھی نہا کے آیا ہو، وہ تشریف لائے۔ فرمایا ہم لوگ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ یہ آج کل کے دور کے لئے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، آج کل کے دور کی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے ثواب ملے گا انشاءاللہ، آگے لوگوں کے لیے ذرا جگہ مل جائے گی۔ تو آج کل تو ہم لوگ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی اس طرح صاف کپڑے استری شدہ کپڑوں کے ساتھ اور کوئی بالکل بغیر گرد و غبار کے کسی مجلس میں چلے جائے تو اس پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے گرد لگا ہی نہیں۔ لیکن اس دور کی بات ہے جب سفر یا گھوڑوں پہ ہوتا تھا یا اونٹوں پر ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا اور ریگستانوں سے گزرنا ہوتا تھا، اس وقت کسی اجنبی آدمی کا جن کا ادھر کوئی گھر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل یعنی گرد و غبار سے بچے ہوا وہ کسی مجلس میں آ جائے؟ ممکن نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کہ ہمیں حیرت ہوئی یہ کیسے ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مزید ان حیرت اس پر ہوئی کہ وہ اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جس انداز سے ہم میں سے کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی ہم لوگ تو بڑے ہی ڈر دیے، مطلب ذہن پیچھے پیچھے رہتے، اور وہ آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے زانوں کو اس طرح زانوں کے ساتھ ملا کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر ہاتھ رکھ کے سوال کیے۔ پہلے سوال یہ کیا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی کچھ چیزیں بیان فرمائی، یعنی یہ اس پر عقیدہ، اس پر عقیدہ، اس پر عقیدہ۔ پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام کے بارے میں بتا دیا، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، احکام کے بارے میں فرما دیا۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے، مل احسان؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو ایسے بات کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کیفیت کے ساتھ عبادت کر لے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کرتے اس طرح عبادت کرو، اور اگر ایسا تجھے میسر نہیں ہے، اس چیز تجھے حال میسر نہیں ہے، تو پھر کم از کم ایسا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہو، یقینی تجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے ان تین باتوں سے، تین جوابات سے تین بڑے بڑے علوم سامنے آ گئے بعد میں، مطلب ظاہر امت میں تین بڑے علوم رائج ہوئے۔ پہلا جو سوال ایمانیات کا تھا یہ بنیاد بن گیا عقائد اسلامی کا، یعنی جو اسلامی عقائد ان کو سمجھنے کا جو علم ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں، یہ اس سے وجود میں آ گیا۔ دوسرا جو سوال کا جواب تھا اسلام کے بارے میں جو بنیادی باتیں بتائی گئیں، اس سے فقہ کا علم وجود میں آ گیا. اور تیسری بات جو فرمائی، یعنی انتابد اللہ کا ان کا ترا فلم تکن ترا فن یراق، اس سے احسان یعنی تصوف اور یہ جو اصلاحی نظام ہے اس سے یہ چیز وجود میں آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، چونکہ وہ بنیاد ہے اس وقت بن رہی تھی نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا تو شخص نظر نہیں آیا، ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کو دیکھے لیکن پتہ نہیں کدھر چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، کہ دین کیسے سیکھا جاتا ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، شکل مطلب ظاہر انسانوں کی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. تو یہاں پر حضرت نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل پہلی یہی بات فرمائی ہے کہ اول اپنے عقائد کو علماء آل حق کے عقیدوں کے مطابق کر لے، کیونکہ بنیادی بات عقیدہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے تو پھر چاہے بے شک عبادت کے ذریعے سے اور معاملات کے ذریعے سے اور معاشرتی علوم کے ذریعے سے چاہے آسمان پر پہنچ جائے، اس کی کوئی چیز اس کی آخرت میں کام نہیں آئے گی، دنیا میں کام آئے گی، کیونکہ ان چیزوں کے دنیا کے فائدے بھی ہیں. مثلا نماز پڑھنے کے دنیا کے فائدے بھی ہیں، روزے کے دنیا کے فائدے بھی ہیں، زکوٰۃ کے دنیا کے فائدے بھی ہیں، اس طرح حج کے دنیا کے فائدے بھی ہیں. لیکن یہ دنیا کے فائدے مقصود نہیں ہے، یہ تو صرف سائڈ افیکٹ ہے. مل جائیں سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ہم کرتے نہیں ہیں، ہم کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اور یہ چیزیں سائیڈ افیکٹ کے طور پر مل جاتی ہے. جیسے ایک صاحب تھے، وہ روشن دان بنا رہے تھے کمرے گھر کا، آپ سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں بنا رہے ہو، تو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ملے چاہتا ہوں کہ اس سے ہوا اور روشنی آئے. فرمایا تو ویسے بھی آتی، آپ یہ نیت کرتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو آپ کو ثواب ملتا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس وجہ سے جو اعمال کی دنیا کی جو فائدے ہیں ان کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر نیت کے بھی مل جائیں گی. لیکن جو دین کی بات ہے وہ بغیر نیت کے نہیں ملے گی. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا دین کے عمل کی دین کی نیت کرنی پڑے گی. میں اگر نماز اس لیے پڑھوں کہ میری ورزش ہو جائے، بلڈ سرکولیشن میرا بہتر ہو جائے، کیونکہ سجدے کی حالت میں سر میں بلڈ آ جاتا ہے، اس طریقے سے اٹھنے بیٹھنے سے اپنے طور پر ایکسرسائز ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ جو سلام ہم پہرتے ہیں اس سے گردن کے پٹوں کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، یہ تو ہوں گی، اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اصل ہے کہ نماز یہ اللہ پاک کا سب سے اہم حکم ہے، الصلاۃ معراج الدین، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ عماد الدین، یہ بنیادی جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ صحیح نہ رکھے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا عقیدہ غلط ہو، تو پھر اس کے بعد بے شک وہ اعمال کے لحاظ سے چاہے کتنے اوپر چلا جائے، اس کا فائدہ اس کو دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے عقل مند لوگ یہی کریں گے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدہ کو درست کر لیں. اچھا عقیدہ کس کا درست ہے، یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے. تو اس وقت الحمدللہ ہم جتنے بھی موجود ہیں سب مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، مومن ہیں. اور مومن کے لیے قرآن اور سنت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اس وجہ سے مومن کے لیے حکم ہے کہ اگر کبھی اختلاف ہو جائے کسی بات میں، ہو جاتا ہے اختلاف، تو اس کو قرآن اور سنت پر پیش کرو، جب جو جواب ادھر سے آئے اس کو لے لو، اپنی رائے کو کچھ نہ کہو، اپنی رائے کو کچھ نہ سمجھو. آج کل یہ بہت بڑا مرض ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، دین میں میرا خیال نہیں چلتا، دین ہمارے خیال سے آؤٹ ہے، اس کی وجہ ہم نے بنایا نہیں ہے، یہ مین میڈ ریلیجن نہیں ہے، یہ تو ریویلڈ ہے، یعنی اتری ہوئے نازل شدہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. ہم جب کہتے ہیں بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم اولئک المفلحون. یعنی گویا کہ یہ جو دین ہے ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس میں ہم اپنے مشاہدے کو کچھ نہیں سمجھتے بلکہ یوں کہہ دیجیے کہ مشاہدے کے ساتھ اگر کرے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. فرعون نے مشاہدے کے ساتھ کیا تھا نا. فرعون کو جب پتہ چل گیا کہ اب میں ختم ہونے والا ہوں اس نے وہ چیزیں دیکھ لی, تو جیسے اس نے وہ چیز دیکھی اس نے کہا من تو رب موسیٰ و ہارون, میں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے رب پر, اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے. اب کہتے ہو ابھی تک جو ہے نا وہ نافرمان تھے. اچھا تو نے ظاہر پر ایمان, تو ظاہر پر ایمان لائے میں تیرے ظاہر کو بچا دیتا ہوں, تو ظاہر پر ایمان لائے تو میں تیرے ظاہر کو بچا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ظاہر یعنی لاش کو بچا دیا, لاش کو بچا دیا اور لاش اس کا محفوظ ہے ابھی تک پڑا ہوا ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشاہدے پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان قبول نہیں ہے. اس لیے فرماتے کہ غرغرہ کی حالت تک, غرغرہ یعنی انسان جس وقت وہ موت کی کیفیت ہوتی ہے, جس وقت گلے میں وہ خرخر آ جاتا ہے اور بس اس کے بعد انسان ختم ہوتا ہے, تو اس کیفیت پہ اگر آ گیا پھر اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کی مسلمانی مانی نہیں جائے گی, اس کا ایمان نہیں تسلیم کیا جائے گا, وہ دنیا سے کافر چلا گیا. ہاں جی, ہاں اس سے پہلے جسٹ پہ ایک سیکنڈ میں اگر اس سے پہلے کر لیا تو مان لیا جائے گا, لیکن جس وقت وہ حالت آ گئی اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا, بس جو ہو گیا وقت وہ ہو گیا. تو اس وجہ سے مشاہدے پر تو ایمان ہے نہیں, ایمان جو ہے غیب پر ہے. اور غیب کا مطلب کیا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو نا جس وقت سب سے پہلے دعوت دی, سب سے پہلے جب دعوت دی تو اس وقت جب قریش کو جمع کیا تو ان کے سامنے ایک بات رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہہ دوں دشمن ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ اب دیکھو پہاڑ کے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا, کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال کر لیا کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے باواز بلند کہا کیوں نہیں, ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے, آپ کو سچا پایا ہے, آپ کو امانت دار پایا ہے, آپ کی بات ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو پھر آپ سے سب نے دعوت دی ایمان کی, اس کے بعد لوگ مخالف ہو گئے. ہاں جی, اب یہ والی بات ہے کہ دیکھو آپ سے سب نے ابتدا کس چیز سے کی, یہ نہیں کی کچھ اور دلائل دیے کہ چیز ایسی ہوئی چیز ایسی, نہیں نہیں کچھ بھی دلائل نہیں, صرف یہ فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن آ رہا ہے اور ہم پر حملہ کرنے والا, تو کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے. اس کا مطلب اپنے آپ کو پیش کیا کہ میری بات کی آپ لوگوں میں کیا اہمیت ہے. تو جب سب نے کہا جی ہے تو پھر آپ سے سب نے دعوت دی. اب جس نے مان لیا وہ مومن بن گیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے جب آپ سے سب کو دیکھا تو فوراً کلمہ پڑا, فرمایا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اب قریش میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے تھے نا, اتنا عرصہ رہے تھے, لہذا انہوں نے تو ان کی گزشتہ زندگی کی گواہی دی کہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے تو نہیں تھے, ان کے سامنے صرف چہرہ آیا تھا اور چہرے کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور ایمان لے. پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے قوم بہت زیادہ نافرمان ہے, یہ میرے پیچھے پھر بعد میں باتیں کریں گے, میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں ان کا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. تو میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں, آپ پہلے میرے بارے میں پوچھے کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, پھر اس کے بعد میں جو ہے نا بات کروں گا. تو انہوں نے وہ جو ہے نا وہ اس طرح کیا کہ انہوں نے مطلب یہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہودیوں سے پوچھا. انہوں نے کہا شریف شریف کا بیٹا اور ایسا اور ایسا کیا زمین اسمان کے کلاوے ملا دیے ان کی شرافت کے لئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مطلب بات سنی تھی کہ پیچھے سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے آگے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. وہ جیسے انہوں نے سن لیا انہوں نے کہا رزیل ہے اور رزیل کا بیٹا اور ایسے اور ایسے 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 گالیاں دینے شروع کر لی. مقصد وہ پتہ چل گیا کہ کس قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ اصل کیا ہے, انہوں نے اپنے جذبات کے مطابق بات کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی اسلام کی کوئی مخالفت کرتا ہے وہ دلیل نہیں سنتا. جس وقت دلیل سنے گا تو مسلمان ہو جائے گا. جب بھی آپ دیکھیں یورپ میں امریکہ میں کہیں پر بھی اس وقت بھی جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تھنکنگ کیپیبلٹی ہوتی ہے, وہ سوچ کا مادہ ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ کچھ ہی نشانیاں ترو کرتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر, لوگوں کو اس کا پتہ چلتا رہتا ہے. جو اس کو کیچ کر لیں اور مخالفت نہ کر لیں ان کے لیے اسلام کا راستہ کھل جاتا ہے, ان کے لیے اسلام کا راستہ کھل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام دلائل کے لحاظ سے تو مکمل ہے, دلائل کے کوئی خامی نہیں ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ صرف انسان کے دل کی گندگی, عقل کا مسئلہ یا نفس کا مسئلہ ہوتا ہے, اتنی چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ان میں سے اگر کوئی پاس ہے تو پھر اسلام اس کے لیے بالکل کلیئر مذہب ہوتا ہے, وہ خامخ اس طرف آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو عقل مند آدمی ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ اپنے عقائد کو درست کرے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقائد کس کے صحیح ہیں یہ بھی میں نے عرض کیا. تو اس کے بارے میں قرآن کی میں آیت سناتا ہوں پہلے, اور پھر اس کے بعد ایک حدیث شریف سناتا ہوں. قرآن میں آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر یہ ایمان لائے تم جیسا اے صحابہ تو پھر تو ہدایت پا جائیں گے, اور اگر ان نے اس سے اعراض کر لیا, منہ موڑ لیا تو یہ خسارے میں چلے جائے گا. تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے, تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے. فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والے اور علیم ہے. اچھا تو یہ کس کے بارے میں ہوا؟ صحابہ کے بارے میں. لہذا صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ معیاری عقیدہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, یعنی ان کی طرح. تو اس کا مطلب صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ سٹینڈرڈ ہے, وہ معیاری ہے, اس میں آگے پیچھے کوئی بات نہیں. بعد میں جو لوگوں نے آگے پیچھے باتیں کی ہے اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. اصل بات صحابہ کی ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا تھا, عثمان رضی اللہ عنہ کیا, علی عمر رضی اللہ عنہ کیا تھا, علی رضی اللہ عنہ کیا تھا, زبیر رضی اللہ عنہ کیا تھا, ان کا عقیدہ کیا تھا, اس پہ فیصلہ ہوگا. ایک بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے, نصارہ میں 72 بن گئے, اور میری امت میں انقریب 73 ہو جائیں گے. میری امت میں انقریب 73 ہو جائیں گے, لیکن صرف ایک نجات پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ, آج کل کہتے ہیں فرقہ پرستی کی باتیں کریں, بھائی ہم کیا بات کریں, حدیث شریف موجود ہے, اسے انکار کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ ہوگا, ہمارے اندر 73 ہو جائیں گے. اب ہمیں فرقے پسند تو نہیں, لیکن فرقے موجود تو ہے. ہمیں کیا جھوٹے لوگ پسند ہوتے ہیں؟ مجھے بتاؤ جھوٹے پسند ہوتے ہیں؟ تو کیا جھوٹے ہیں نہیں؟ کیا دھوکے باز لوگوں کو پسند ہوتے ہیں؟ تو دھوکے باز کیا ہے نہیں؟ پسند نہ پسند کی بات اس میں نہیں ہے, اصل میں ہے یا نہیں کا بات ہے. تو ہے تو صحیح, فرقے موجود تو ہیں, اس میں ہم انکار تو نہیں کر سکتے. ہاں فرمایا گیا صرف ایک نجات پائے گا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی فکر ہوئی, انہوں نے کہا رسول اللہ ہمیں ان کی نشانی بتا دے تاکہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں, ہمیں ان کی نشانی بتا دے تاکہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آنا علیہ واصحابی, جس پر میں چلا ہوں اور جس پر میرے صحابہ چلے ہیں وہی ٹھیک ہے, وہی معیار ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق فرما دی. یعنی جو طریقہ, جو عقیدہ صحابہ کا ہے, جو طریقہ, جو عقیدہ میرا ہے, جو میرے صحابہ کا ہے, بس ٹھیک ہے. اسی سے ایک نام بنا ہے اور وہ نام ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور جماعت کا مطلب جماعت صحابہ کا طریقہ. بس, اور یہ دونوں کیوں ہے, اکیلے کیوں نہیں, اہل سنت کیوں نہیں, وہ بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہے عورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہری ہے دیہاتی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے خاندان کے کم خاندان کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ صلاحیت والے تھے کم والے نہیں تھے. اب جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ ہمارے لیے تو معیار نہیں ہے، ہم کس کے پیچھے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ایسے تھے تو ہم کیا کریں. بات سمجھ آ رہی نا؟ بس عورتیں کہہ دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرتے ہم کیا کریں. تو پوری ایک جماعت مبعوث کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک جماعت مبعوث کی گئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مہران گاڑی 4775 غلط پار کے، ذرا تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیں، 4775 مہران گاڑی کس کی؟ سینتالیس چھہتر ہے. اچھا تو 4747 چلو ٹھیک ہے چلے گا. بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پوری جماعت بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرما دی اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہو گئے. اب یہ تربیت کیسے فرمائی؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تین قسم کے احادیث شریف ہے، قولی، فعلی اور تقریری. قولی حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرو یا نہ کرو، فعلی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا، اور تقریری وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دیکھا کرنے دیا یا روک دیا. اس سے احادیث شریفہ بنی ہے. تو جو کرنے دیا اور روک دیا وہ کس کے لیے تھا؟ ظاہر صحابہ کے لیے تھا نا. تو صحابہ کا جو مطلب وہ جو جماعت ہے وہ استعمال ہو گیا دین کی تشریح کے لیے کہ جس چیز کو روک دیا وہ ممنوع ہے اور جس چیز کو کرنے دیا وہ جائز ہے. بس آج کل لوگ کہتے ہیں تسبیح کے ذریعے سے یہ پڑھنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، ذرا سخت و قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو ایک حدیث شریف موجود ہے کہ آپ سے ہم نے ہماری ماؤں میں سے ایک ماں کو دیکھا کہ وہ کسی گڑے وغیرہ میں ان نے گٹھلیا رکھی ہوئی تھی اور اسے لے کر پڑھ رہی تھی، آپ سے اس کو روکا نہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو گٹھلیوں سے پڑھنا جائز ہو گیا نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دھاگا بنایا ہوا تھا، اس میں گرے دی ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے ذکر کر رہے تھے تو تسبیح بھی جائز ہو گئی. تو اس کا مطلب اس طرح قسم کے ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے احادیث شریفہ میں، آثار صحابہ کی صورت میں، جس سے پھر علماء کرام سوچ سوچ کر بتاتے کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے، اس سے پھر ہم معلوم کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی جو تربیت فرمائی جماعت صحابہ کی، پھر فرمائے اب اس جماعت کے پیچھے چلو. یہاں تک فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانندے، بے اقتدے تم اہتدے تم، اس میں جس کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پالو گے. اس کا مطلب ہے کہ ہر صحابی ایک ستارہ ہے، ہدایت کا رستہ بتانے والا ہے، جس کے بھی مرد مرد کے پیچھے رہے، عورت عورت کے پیچھے رہے. ایک بات وہ بعض لوگ آج کل بتاتے نا بھائی، عورتوں کو بھی مردوں کی طرح نماز پڑھنی چاہیے. انا للہ وانا راجعون، یہ آج کل عجیب شعبہ بازیاں ہیں دین میں لوگوں نے جاری کی ہوئی ہیں. حالانکہ بھائی عورتوں کے لیے عورتیں نمونہ موجود ہیں نا، عورتوں کے لیے عورتیں نمونہ موجود ہیں، تو آپ کے درمیان میں کہاں سے بول پڑے. اچھا تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ والی بات کہ مالدار کے لیے مالدار صاحبہ موجود ہیں، غریبوں کے لیے غریب صاحبہ موجود ہے، شہریوں کے لیے شہری صاحبہ موجود ہے، ذہین کے لیے ذہین صاحبہ موجود ہے، علماء کے لیے علماء صاحبہ موجود ہے، عوام کے لیے عوام صاحبہ موجود ہے، مرد کے لیے مرد موجود ہے، عورتوں کے لیے عورتیں موجود ہیں. مکمل رہنمائی کا نظام ہے، مکمل رہنمائی کا نظام ہے. یہ اہل سنت والجماعت، اس کا مطلب یہ اہل سنت والجماعت. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں. جو بھی اہل سنت والجماعت کے متفق عقائد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کرے اس ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس پر بہت شکر ادا کرنا. اللہ پاک نے ہمیں ماں کی گود میں جو عقیدہ دیا ہے یہ اس کا بہت فضل ہے، اس پر ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے. تو پہلی بات ہے عقیدے کی بات، اس کے بعد پھر عمل کرنے کی بات ہے. اللہ پاک فرماتے سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی جو چار قسم کے لوگ بچیں گے, جو چار قسم کے چیزیں کرنے والے لوگ بچیں گے وہ کون کون سے ہیں؟ جو ایمان لائے ہیں, عقیدہ کی بات ہو گئی, پھر جنہوں نے عمل کیا ہے, عمل صالح کیا ہے وہ بچیں گے. اور عمل صالح صرف اپنے تک نہیں روکا بلکہ دوسرے کو تک بھی پہنچایا, مطلب یہ کہ تواصل بالحق بھی کیا, تواصل بالصبر بھی کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا کیا ہے, یہ ماشاءاللہ بچے ہوئے لوگ ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اس کے مطلب عقیدے کے ساتھ پھر عمل کی بات آ گئی. تو یہاں پر حضرت نے فرمایا عقائد کے موافق درست کرے, پھر فقہ کے ضروری احکام کا علم حاصل کر لے, اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رکھے. ذکر الہی جل شانہ, سبحان اللہ, یہ بہت بڑی بات حضرت نے فرمائی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, پہلی بات عقائد کی تھی, دوسری بات عمل کی ہے, اور تیسری بات کیا فرمائی, ذکر کی فرمائی. وہ احسان والی, احسان کی کیفیت, احسان کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے کیا فرمایا ہے, اور اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی میں مصروف رکھے, بشرطی اس ذکر کو کسی شیخ کامل و مکمل سے اخذ کیا. دو قسم کے ذکر ہیں, اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک ذکر ہے علاجی, ایک ذکر ہے ثوابی. ثواب کے لیے جو ذکر ہے وہ سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے اس کی اجازت ہے, کسی اور سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ بحمدی, سبحان عظیم, آپ پڑھنا چاہتے ہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. درود شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ثوابی ذکر ہے لیکن ہے مستحب. سمجھ میں آ گئی بات, ہے کیا مستحب ہے. مثلا کوئی نہیں کرتا ہو آپ اس سے ملامت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے. ایک آدمی ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتا سوائے نماز کے, مطلب جو ہے نا وہ تو یا تو ظاہر ہے مطلب بس مستحب نہیں کر رہا, نماز تو پڑھ رہا ہے, فرض تو پڑھ رہا ہے, لہٰذا آپ اس سے ناراض نہیں ہو سکتے اس بات پر. لیکن اگر وہ پڑھ رہا ہے تو بہت اجر کما رہا ہے, بہت اجر کما رہا ہے, بہت اجر کما رہا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اعمال تو بہت ہے, مجھے کوئی ایسا عمل بتا دی جس میں ہر وقت کرتا رہوں. فرمایا ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا کرو, ہر وقت رتب اللسان رہو. تو یہ تو بہت قیمتی بات, لہذا اگر کوئی کر رہا ہے تو خوش نصیبی ہے, نہیں کر رہا ہے کم نصیبی ہے. لیکن آپ کو اختیار نہیں کہ اس کو چڑھو, سمجھ میں آ گئی نا بات. آپ اس سے ناراض ہو سکتے, صرف فرض واجب اور سنت مقتدا کے مطلب جو ہے نا وہ اس پہ اس کی وجہ سے کر سکے کیونکہ ان کی تاکید ہے, باقی یہ ہے کہ یہ مستحب امر ہے. اچھا, لیکن یہ جو ذکر دوسرا بتایا علاجی, اس کے بارے میں الگ بات ہے. علاجی ذکر ہوتا ہے کہ فیت احسان حاصل کرنے کے لیے, اپنے علاج کرنے کے لیے. علاج کون سا, ہمارا نفس درست ہو جائے, اللہ کا فرما بردار بن جائے, ہمارا دل درست ہو جائے, اس میں اللہ کی محبت آ جائے, آجلہ کی بجائے آجلہ کی صورت آ جائے, اور ہمارا عقل ٹھیک ہو جائے, ہم لوگ آخرت پر ایمان کے ساتھ سوچیں, یہ والی بات آ جائے, تینوں چیزیں ہمارے ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے جو ذکر مشائخ سے لیا جاتا ہے وہ ہے فرض واجب کا مقدمہ. کیسے؟ کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ شمس میں, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ فرمایا کہ نفس کو میں نے الہام کیے دو چیزیں, اس کے فجور اور اس کا جو ہے نا تقویٰ, یہ دو چیزیں اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس میں رکھی ہوئی. پھر فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک نہیں کیا, یعنی اس کو ویسے رہنے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کرنے دیا جو کرنا چاہتا ہے اور پھر بعد میں اللہ کے ساتھ ویسے تمنائیں کرتا رہا. آج کل یہ دور بہت زیادہ ہے, شراب پئیں گے جب کوئی روکے کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے, خدا کے بندے اللہ غفور رحیم ہے, لیکن منع کس نے کیا ہے, منع کس نے کیا ہے؟ ہر چیز کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اللہ غفور رحیم ہے تو اللہ پاک کیا رزاق نہیں ہے, ہے نا رزاق, پھر گھر بیٹھ جاؤ نا, رزق تم تک پہنچ جائے گا نا. یقین جانیے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا, وما من دابت الا علی اللہ رزقها, کوئی بھی چوپایا ایسا دنیا میں نہیں ہے جس کا رزق مقرر نہیں ہے. لیکن ہدایت کا وعدہ نہیں کیا, ہدایت کو کوشش کے ساتھ مشروط کیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور یہاں تک فرمایا تم جو ہے نا مطلب جو ہے نہیں لوگے اور میں تمہیں ہدایت دوں گا, وانتم لہا کارہون, اس سے تم کراہت کرو گے. اس کا مطلب ہدایت اللہ تعالیٰ طلب پہ دیتا ہے, محنت اور کوشش پہ دیتا ہے. رزق کے لیے کوشش میں نے ضروری نہیں, کوئی آدمی مالدار گرانے میں پیدا ہوا, ارب پتی کے گرانے میں پیدا ہو گیا, اس نے کیا محنت کی ہے؟ اس نے کوئی محنت کی ہے؟ کوئی محنت نہیں کی, لیکن وہ ارب پتی ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا آدمی ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا, کیا ولی اللہ بن گیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر, لوط علیہ السلام کی بیوی, ابراہیم علیہ السلام کے والد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کے لیے رشتہ نہیں ہے, ہدایت کے لیے رشتہ نہیں ہے. ہاں البتہ یہ جو مال کے لیے, یہ تو اللہ پاک اگر کسی کو مالدار پیدا کر دے گا تو مالدار ہوگا, اس کا محنت کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا کہ ہدایت کا تعلق ہے. لیکن ہدایت کے لیے لوگ چاہتے ہیں جی اللہ غفور رحیم میں مفت میں مل جائے گی. یہ شاعر لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں, اکثر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, فضولیات. ہاں جی, اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں. ہاں میں ہاں ان کا ملاتے ہیں, بس ٹھیک ہے جی, اللہ غفور رحیم ہے, سارا کچھ ویسے ٹھیک ہو جائے گا. خدا کے بندو, محنت شرط ہے. والذین جاہدوا فینا, محنت شرط ہے. تو اس کا مطلب میرے یہ ہوا کہ ہم لوگ کو محنت کرنی پڑے گی. اب محنت کس چیز کی ہے؟ نفس کی اصلاح کی. اگر نفس کی اصلاح کی محنت کی تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلحا, یقیناً کامیاب ہو گیا. اور نہیں کیا, وقد خاب من دسا, اور جس نے چھوڑ دیا محنت تو فرمایا تباہ و برباد ہو گیا. اب مجھے بتاؤ, مکمل تباہی بربادی سے بچنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو نفس کی جو اصلاح ہے یہ فرض عین ہے. نفس کی جو اصلاح ہے کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے. اس فرض عین کو کرنے کے لیے مشائخ کے پاس جایا جاتا ہے. جیسے کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے, نہیں جائے تو اپنی مرضی ہے اس کی, مرنا چاہے تو ٹھیک ہے, اسے کون روک سکتا ہے. ہاں جی, لیکن اگر زندہ رہنا چاہتا ہے, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے پشاور میں, ذرا تھوڑے سے دبنگ قسم کے آدمی تھے, منہ پٹ سے تھے. تو ایک آدمی کا علاج کر رہے تھے تو اسموکنگ کر رہے تھے. وہ کہتے ڈونٹ اسموک پلیز, اٹس ناٹ گڈ فار یو. اس وقت ڈاکٹر خود بھی اسموکنگ کر رہے تھے. اس نے اسے کہا آپ بھی تو سر پی رہے ہیں, پر میں آئی وانٹ ٹو ڈائی وتھ دس, ڈو یو آلسو؟ میں اس کے ساتھ مرنا چاہتے ہوں, تم بھی مرنا چاہتے ہو؟ چلو مرنا چاہتے مر جاؤ, میں تمہیں نہیں روکتا. بس سمجھ آ رہی نا؟ تو مقصد یہ ہے کہ ظاہر مطلب ظاہر اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے, لیکن اثرات تو اس پہ ہوں گے. تو اس وجہ سے نفس کا جو علاج ہے یہ فرض عین ہے, اور اس کے لیے جو ذکر لیا جاتا ہے, اس کے لیے جو محنت کی جاتی ہے, اس کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے, اس کے لیے جو مشائخ کے پاس جایا جاتا ہے, یہ فرض کا مقدمہ ہے. بالکل ایسے جو حج فرض ہے اس کو کرنے کے لیے کوئی پاسپورٹ بناتا ہے. مجھے بتاؤ, کوئی آدمی کہتے میں پاسپورٹ نہیں بنواتا, میں حج کرنا چاہتا ہوں, کیا خیال اس کو کیا کہیں گے آپ؟ آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ بھائی حج تو مجھ پہ فرض ہے, حج کرنا چاہتا ہوں, لیکن لوگ مجھے پاسپورٹ کے بغیر جانے نہیں دیتے, اور پاسپورٹ میں بنانے نہیں چاہتا تو حج کرنا چاہتا ہے. بس یہی بات ہے. تو جو کہتے ہیں نہیں میں تو اپنے اصلاح, میں تو ٹھیک ہے جی اپنے اصلاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن جن کے ہاں اصلاح کا نظام ہے ادھر ان کے پاس نہیں جانا چاہتا, خود بخود میرا ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو یہ گپ شپ کی باتیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے کہ دنیا کے لیے تو معمولی چیز کی ڈر کی وجہ سے محنت کر رہا ہے, اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو بڑا ریلیکس رکھا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے. تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. اللہ پاک کے ہاں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہماری دنیا بھی نظر آ رہی, ہماری آخرت بھی نظر آ رہا ہے. لہذا کوئی اپنے آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے دنیا میں, اس کے بھی راستے ہیں. جو آخرت کے لیے نقصان اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی راستے. جو اس راستے پہ چل رہا ہے اللہ پاک نے بات تو بتا دی, پورے سورہ شمس اتار دیا پورے سورہ شمس با مثال کے ساری چیزیں بتا دی. بہرحال حضرت نے بات فرمائی, بشرطی کی ذکر کسی شیخ کامل و مکمل سے اخذ کیا ہو, کیونکہ ناقص سے کامل نہیں ہو سکتا. بھئی آپ اناڑی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں گے؟ ہاں جی, کوئی اناڑی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتا جس کے بارے میں پتا ہو. اور اپنے اوقات کو ذکر کے ساتھ اس طرح معمور رکھے کہ فرض اور مقدس سنتوں کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہو. حضرت نے فرمایا جب تک آپ کی مکمل اصلاح نہیں ہوئی ہے اس وقت تک مستحب کو فی الحال مؤخر کر لو. مستحب میں کون کون سی چیز بتائیے، ذکر بھی بتا دیا ہے، نفل بھی بتا دیا ہے، تلاوت قرآن بھی بتا دیا ہے. یہ مجدد صاحب اگر نہ بتاتے تو لوگ عثمان سر پہ اٹھا لیتے کہ کیا آپ کہہ رہے ہو، قرآن سے روک رہے ہیں، قرآن سے روک رہے ہیں. بھائی قرآن سے نہیں روک رہا، قرآن کی حقیقت تک پہنچا رہا ہے. جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے پھر اس پہ جو قرآن اثر کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جب دل صاف نہیں ہوتا اس پہ جو اثر ہوتا ہے، بھائی آئینہ اگر صاف نہ ہو تو کیا اس میں کوئی چیز نظر آتی ہے؟ اس میں نظر نہیں آتی. آئینہ جب صاف ہوتا ہے تو دور دور کی چیزیں بھی اس میں نظر آتی ہے. پھر تو یہی بات ہے کہ جب دل صاف ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد قرآن ہی سے ہدایت لینی ہے، لیکن جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک اپنے آئینہ کو صاف رکھو، اپنے آئینے کو، اپنے دل کے آئینے کو صاف رکھو. تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا جب تک تمہیں مکمل اصلاح حاصل نہیں ہوئی ہے اس وقت تک آپ ان تمام چیزوں کو مؤخر کر دو، انکار نہ کرو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ ایک واقعہ فضائل ذکر میں لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. فرمایا ایک بہت بڑے عالم کسی بزرگ سے بیعت ہوئے، اس بزرگ نے ان کو ذکر دے دیا لا الہ الا اللہ کا کہ یہ کرو، اور فرمایا اس وقت باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، جو نفلی اور مستحب چیزیں ہیں وہ چھوڑ دو جسے حضرت نے فرمایا ہے، بس صرف یہی کرو. وہ صاحب چونکہ مخلص تھے انہوں نے وہ شروع کر دیا. وہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا قرآن کا درس ہوا کرتا تھا، قرآن کا درس ہوا کرتا تھا. ان نے کہا کہ شاید مجھے قرآن کے درس سے نہیں روکا، اپنے خیال میں کہ قرآن کا درس تو بہت اونچی چیز ہے، اسے تو مجھے نہیں روکا ہوگا، تو لہٰذا وہ جاری رکھا. حضرت کو اطلاع ہو گئی، حضرت نے ادھر سے پیغام بھیجا بھائی قرآن کا درس بھی مؤخر کر لو، فی الحال موقوف کر دو. حضرت نے تو فوراً بات مان لی، جو عالم تھے اس نے تو فوراً بات مان لی. لوگوں میں بہت بڑے ریئیکشن ہوا، جو ان کے شاگرد تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے زندگی ہے کہ انہوں نے قرآن کے درس سے روک دیا اور باتیں، اور وہ تو نہ وہ عالم ٹس سے مس ہوئے، ان کو بھی پتا تھا کہ میرے شیخ بالکل صحیح ہے، اور نہ اس شیخ نے کوئی بات سنی ان کی. وہ معاملہ اس وقت موقوف تھا. کچھ عرصہ ان کا ذکر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، حتیٰ کہ جو ذکر نے اثر کرنا تھا کر دیا. اس کے بعد حضرت نے ان کو پیغام بھیجا اب قرآن کا درس شروع کر لو، اب قرآن کا درس شروع کر لو. اب اس کے بعد جو قرآن کا درس شروع کیا تو وہ عالم خود کہتا ہے کہ پہلے میں جب قرآن کا درس دیتا تھا تو وہ قرآن کے وہ معنی میں سمجھاتا تھا جو میں نے اپنے استادوں سے سنے تھے، جو میں نے اپنے استادوں سے سنے تھے یا کتاب میں پڑھے تھے. لیکن اس کے بعد جب وہ حضرت نے مجھے فرمایا اب قرآن کا درس دو، اس کے بعد میں جب قرآن کو کھولا تو اس کے ایک ایک لفظ کے پیچھے ہزاروں مفاہیم میرے سامنے آتے رہے، جو میں نے نہ کسی سے سنے تھے اور نہ جو ہے نا مطلب کہ میں نے کتابوں میں پڑھے تھے. وہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کے دل میں اتار، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم لدنی کہتے ہیں. حضرت مولانا ارون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں شعر فرمایا بڑے زبردست شعر، کیوں حضرت بھی بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا. تو حضرت نے یہ شعر فرمایا ہے کہ جو مطلب اپنے آپ کے اندر علوم انبیاء دیکھو گے، اندر اندر انبیاء، علوم اندر انبیاء بہتر، نہیں وہ کہتے ہیں کہ بے کتاب و بے موعد و استاد، کہ اپنے اندر علوم انبیاء کو دیکھ بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی مدرسے کے، بغیر کسی استاد، ہاں وہ کتاب استاد کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی گویا کہ اگر ایک انسان کسی کا دل کھول لے اور اس کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ ہو جائے تو اللہ پاک کے ساتھ جتنا علم ہے اس کا تو کوئی زوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، تو کوئی اندازہ نہیں ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی بھیجنا شروع کر لے تو اس کے لیے پھر کتاب والی بات نہیں رہتی، پھر وہ بہت زیادہ وسیع ہے. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. یہ مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، دیوبند کے جو بانی تھے. تو ان کا اتنا زیادہ علم تھا کہ لوگ حیران ہوتے کہ کیسے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ایک نے بڑی حیرت سے سوال کیا، مولانا یعقوب نانوتی جو ان کے علاقے کا عالم تھے، ان سے پوچھا یہ مولانا قاسم نانوتی نے کہاں سے پڑھا ہے؟ تو نے جواب دیا پڑھا تو ادھر سے جہاں سے ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، کسی کے لیے سوئی کے ناکے کے برابر کھولتے، کسی کے لیے سمندر کے برابر کھول لیتے، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نواز دے ان کے لیے علوم کے ایسے دروازے کھول لیتے ہیں کہ پھر اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. لیکن کس کے لیے کھولتے ہیں؟ جن کا دل بنا ہو، جن کا دل بناؤ. تو حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ عبادت نوافل کو موقوف رکھے اور وضو سے اور بے وضو بھی ذکر کرتا رہے. کیوں؟ کیونکہ وضو کے لیے ذکر شرط نہیں, کیا ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے, وہ بغیر وضو کے. ہاں البتہ وضو سے اس کی اثر, اس کا اثر بہت بڑھ جاتا ہے وضو سے. کڑے بیٹھے لیٹے ہوئے بھی اس کام میں مشغول ہو, نہیں چلنے پھرنے کھانے پینے سونے کے وقت بھی ذکر سے خالی نہ رہے, یعنی سراپا ذکر بن جائے, ہر وقت ذکر کرنے والا بن جائے, ایسا ذاکر ہو کہ اس کو نیند میں بھی ذکر کا ہی احساس ہو. مطلب یوں سمجھ لیجئے, دیکھو نا میں باتیں کر رہا ہوں نا, صاف بات بتاتا ہوں, میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تو باتوں میں میں ذکر بھول جاؤں گا کہ میں ذکر بھی کر رہا تھا. وہ جو ذاکر ہوتا ہے نا, وہ آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے نا تو ذکر شروع ہو جاتا ہے. بلکہ بعض لوگ ایسے ذاکرین ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کیا ذاکر ہوتے ہیں بلکہ ان کو دیکھ کر لوگوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے, وہ ذکر کی کنجیاں بن جاتی ہیں. میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے, ہم جب مکان بنا رہے تھے تو میرے ساتھ ایک دوست آئے تھے, حافظ قرآن تھے, میرے شاگرد تھے, وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک عالم آ گیا جو بڑے ذاکر تھے, وہ جیسے مطلب راستے سے مڑ کے ہماری طرف آنے لگے تو مجھے وہ حافظ قرآن اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں, سر یہ کون ہے ایسے, اس کو دیکھ کر تو میرا ذکر جاری ہو گیا, یہ کون ہے؟ ابھی میں ان کو جواب دینے والے تھے کہ حضرت پہنچ گئے. جب حضرت پہنچ گئے تو مجھ سے پوچھا یہ کون ہے, اس پہ تو قرآن کے انوارات ہیں. بات سمجھ میں آ گئی, یہ کون ہے اس پہ تو قرآن کے انوارات ہیں. یعنی انہوں نے اس کے قرآن کا اثر دیکھ لیا, حالانکہ ان کو ان کے ساتھ واقف تو نہیں تھے, اور انہوں نے اس کے ذکر کے اثر کو دیکھ لیا. تو بعض لوگ ایسے مقبول ہو جاتے ہیں کسی کام کے لیے کہ وہ ذکر کے باقاعدہ چلتے پھرتے نمونے بن جاتے ہیں, اللہ جل شان ان کو ایسے نواز دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, دیکھو آگے خود سنیں, فرمایا اس طرح دوام ذکر میں مشغول رہے کہ مذکور کے سوا سب کچھ اس کے سینے سے دور ہو جائے, اس کے دل میں صرف اللہ رہے, ہر چیز بھول جائے صرف سوائے اللہ کے, ہر چیز بھول جائے, اور مذکور کے علاوہ اس کے باطن میں کسی چیز کا نام و نشان تک نہ رہے, حتیٰ کہ بطور وسوسہ بھی ماسوا کے اس کے دل میں کوئی گزر نہ ہو, اور اگر تکلف سے بھی غیر کا خطرہ دل میں لانا چاہے تو نہ لا سکے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ باقی چیزوں کے بارے میں اس کو زور لگانا پڑے, لیکن ذکر کے بارے میں خود بخود ہو. اب ہم ذکر کے بارے میں آپ کو صاف بتاتا ہوں, یہ ہمارا تجربہ ہے. مثلا ہم لوگ پنڈی سے جاتے ہیں لاہور, تقریباً 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں آج کل کے حساب سے گاڑی میں. ایک گھنٹے میں تقریباً 4000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جا سکتا ہے, یہ ہمارا تجربہ ہے. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ انسان 16,000 سے لے کے 20,000 تک لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے. اب جو آدمی شوق والا ہو, آدمی چاہتے کہ میں بھی ذکر کروں, لیکن جو ذاکر نہیں ہوتا, جس نے اپنے ذکر کی عادت نہیں بنائی ہوتی, وہ کر لیتے 200-300 کر کے پھر ادھر ادھر چیزوں میں مشغول ہو جاتے, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ذکر کر رہا تھا. اچھا خاصا وقت گزرنے کے بعد اس کو یاد, او یار یہ تو میں ذکر کر رہا تھا, وقت گزر چکا ہوتا ہے. لیکن جو ذاکر آدمی ہوتا ہے اسے ذکر نہیں بھولتا, وہ باقاعدہ بے شک کانے بھی کارے ہو تو اس کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے. اور آپ تو دل کے ذکر کی بات کرتے ہیں, میں تو ایسے حضرات کو جانتا ہوں جن کا پورا جسم ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی افسانے بھی باتیں نہیں ہیں, یہ چیزیں بالکل پریکٹیکل ہیں, موجود ہیں دنیا میں, اس وقت بھی موجود ہے, اس وقت بھی موجود ہے, مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے. لیکن کیا وہ ڈنڈورے پیٹیں گے کہ ہم ایسے ہیں؟ ایسے لوگ چھپے ہوتے ہیں, ایسے لوگ خود کچھ نہیں بتاتے. ہاں البتہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو کال دے تو علیحدہ بات ہے, ورنہ صحیح باتیں بتاتے نہیں ہیں اور بتانا چاہیے بھی نہیں. تو ایسے لوگ چھپے ہوتے ہیں, ایسے ذاکر ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے, بہرحال زیادہ بات میں نہیں کرتا کیونکہ ٹائم تقریباً بہت تھوڑے رہ گیا ہے. اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ذرا فکر ہو جائے اپنی اصلاح کی. اگر ہم لوگوں کو اصلاح کی فکر ہو گئی اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے اور ہماری اصلاح ہو گئی, تو یہ دنیا مافیا سے افضل ہے, دنیا مافیا سے ہمارے لیے بہتر ہے. ایک آدمی جنرل ریٹائر ہو جائے اور دوسرا آدمی اس کیفیت کو حاصل کر لیں, تو جنرل اس وقت تک جنرل ہے جب تک یہ زندہ ہے, موت کے بعد اس کی جنرلی کام نہیں آئے گی. موت کے بعد اس کو کون سی چیز کام آئے گی؟ وہی چیز کام آئے گی. ہاں جی, یہ جو ہے نا, یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں تو دنیا تک ہے, آخرت میں تو پھر یہ چیزیں ہیں. ہاں جی, تو اس وجہ سے ہم لوگ کو ذرا, بلکہ میں آپ کو بہت آسان حساب بتاتا ہوں. تھوڑا سا آپ ذرا غور کر لیں، ایک آدمی ہے میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ ہے، وہ ساری عمر اس نے میڈیکل کالج میں گزارا، آخری وائوا ہو گیا اور اب ڈاکٹر بن رہا تھا کہ اسی وقت فوت ہو گیا، اس کو اپنے میڈیکل نالج کا کتنا فائدہ ہوا؟ وہ کوئی فائدہ، صرف ایک فٹیگ گزری اس پر، محنت کی اور اس کا محنت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. ایک حافظ قرآن بننے والا بچہ، اس نے ابھی استاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یعنی شروع کر لیا اور فوت ہو گیا، حدیث شریف کے مطابق اس کو حافظوں میں اٹھایا جائے گا، اس کو حافظوں میں اٹھایا جائے گا. اب دیکھو، یعنی جو حفظ کرنے کا اس نے ارادہ کیا تو بے شک وہ ظاہر طور پہ ناکام ہو گیا، لیکن حقیقت میں کامیاب ہو گیا. دوسرا آدمی ظاہر میں کامیاب ہونے والا تھا، حقیقت میں ناکام ہو گیا. یہی فرق ہے دنیا و آخرت میں. لہذا اب سب سے پہلے ٹاپ پرائیورٹی پہ ہم آخرت کی بات رکھیں. دنیا ہمیں مل ہی جائے گی انشاءاللہ، دنیا ہمیں مل ہی جائے گی، دنیا روکتا نہیں ہے دین. میں نے ایک دفعہ میرے ایک دوست تھے ایرج جلال، میرے کلاس فیلو بھی ہے، بہت بڑے عہدے پر ویانا میں، شاید اب ریٹائر ہو گئے ہوں لیکن بہرحال اس وقت تو یہ تھے ویانا میں، بہت بڑے عہدے پہ تھے. تو ہماری بے تکلفی تھی، دوستی تھی آپس میں، کلاس فیلو تھے. مجھے کہتے شبیر صاحب پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تم کون سی باتیں کر رہے ہو، یا آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں جی. میں نے کہا اچھا، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ ہم دنیا دار ہیں یا صحابہ کرام دنیا دار تھے؟ کہتے کمال یار، ہم دنیا دار ہیں، صحابہ کرام دنیا دار کہاں تھے؟ وہ تو دیندار تھے. میں نے کہا اچھا، اب بتاؤ دنیا میں صحابہ کرام زیادہ کامیاب تھے یا ہم زیادہ کامیاب؟ دنیا کی بات کروں، آخرت کی بات نہیں، آخرت میں تو تھے ہی. دنیا میں زیادہ کامیاب صحابہ تھے یا ہم تھے؟ ہم ہیں. بات سچی زبان سے نکل جاتی ہے. کہتے صاحب بھائی کامیاب تھے، یعنی پوری دنیا ہم سے ڈر رہی تھی نا، ہم سے کون ڈرتا ہے؟ ہم سے کون ڈرتا ہے؟ ہم تو ایک تھپڑ ادھر سے کوئی لگاتے، دوسرے تھپڑ ادھر سے لگاتے، کوئی لات مارتے، کوئی مکہ مارتا ہے، اور ہم میں اتنی سخت نہیں اور کوئی کہہ سکے تو غلط کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ ہے ہماری کنڈیشن. دنیا دار ہو کر، دنیا کے کتے بن کر ہماری حالت یہ ہے. اور ان لوگوں نے دنیا کو منہ نہیں لگایا، لیکن وہ سبحان اللہ کوئی بھی ان کو سامنے ٹہر نہیں سکا. وہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھے، تو ان نے ان پہ روب جمانے کے لیے ان کو دعوت دی، آئیے ہمارے ساتھ بات کریں، ٹیبل ٹاک کریں. تو ان کے لیے قالین بچھائی، سرخ قالین، ایرانی قالین بچھائی. تو وہ حضرت سمجھ گئے ان کی بات کی کیا کرنا چاہتے، تو اپنے گھوڑے کو اس قالین کے اوپر ساتھ، نیزہ کو ان کے اندر کبو کبو کے جا رہے تھے. ہاں جی، وہاں جا کر نیزہ کو اس کے ساتھ کڑا کیا اور گھوڑے کو اس کے تخت کے ساتھ باندھ لیا، اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے. انہیں کہ کیا تیرے، کہتے ہیں تو نے بلایا، میں تو تمہیں نہیں کہا تھا، ابھی میں چلا جاتا ہوں، اگر تم بات نہیں کرنے تو میں ابھی چلا جاتا ہوں. تو مقصد میرے یہ کہ ان لوگ کی یہ شانتی، ہم لوگ کی یہ بات ہے، سامنے نظر آتا ہے. تو جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، دنیا میں تو وہی کامیاب تھے. میں نے کہا پھر تو آپ کی تیوری فیل ہو گئی نا، آپ کی تیوری تو فیل ہو گئی. آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا کہاں تم رہتے ہو. بھائی میں دنیا کی باتیں نہیں کر رہا، میں دین کی باتیں کر رہا ہوں. جو صحابہ بات کر رہے تھے، جو صحابہ بات کر رہے تھے، ہمارے پاس اتنا بڑا پروف موجود ہے. اب بھی تم اللہ کے بن جاؤ تو اللہ تمہارا ہے. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن گیا. بس یہی بات ہے. اگر ہم نے یہ بات سیکھ لی تو سارا کچھ ٹھیک ہے. ابھی ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ پھر اذان شروع ہو جائے گا. ذرا جو ساتھی آ جائیے. جی شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ تشریف کی. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا، الحمدللہ. یہ تو بڑا اچھا کہ آپ لے ان کو، سبحان اللہ. اچھا تو کون کون ہے آپ بتائیں؟ یہ تو ہے نا, اور یہ مطلب مجھے اچھا ملا اچھا ان کا, تو باقی یہ کہ ان کے لیے تو آپ ہیں, تو ان کے لیے نہیں نہیں وہ تو ہے نا, لیکن ان کا ہاں بس ٹھیک ہے سمجھ گئے, یہی ہے نا بچے آپ کی, بس ٹھیک ہے صحیح ہے, وہ ذرا کاغذ مجھے دے دیں, پہلے میں ذرا خطبہ پڑھ لیتا ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یا بتائیں پہلے کس کا ہے؟ عمر کا. اچھا اچھا, محمد اور محمد نواز اور زہر عزیز ہے, ولد محمد عابد عزیز, اور مال کی رقم 1.5 لاکھ روپے موجل ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. محمد عابد عزیز صاحب, آپ کی بیٹی زہرا عزیز, اچھا زہرا عزیز, آپ نے محمد عمر ولد محمد نواز کو, یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, 1.5 لاکھ روپے مہر کے عوض محمد عمر ولد محمد نواز کو نکاح میں دے دیا. محمد عمر ولد محمد نواز, آپ نے زہرا عزیز کو جو محمد عابد عزیز صاحب کی بیٹی ہے, 1.5 لاکھ روپے مہر کے عوض ان تمام گاؤں کے سامنے اپنے نکاح میں قبول کر لیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, ماشاءاللہ. دعا کرے میرے, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس شادی کو بہت مبارک فرما, اور یا رب العالمین جو صحابہ و صحابیات کی شادیاں ہوتی تھی, یا رب العالمین کو یا رب العالمین ان شادیوں کی طرف بنا دے, اور یا رب العالمین تمام رسومات سے یا اللہ حفاظت فرما دے, اور جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر گامزن فرما, اور ان کی ازدواجی زندگی کو بھی شریعت کے مطابق کر لے, اور یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دونوں گھروں کو یا اللہ سکھ اور سکون اس سے نصیب فرما, محبت و محبت کا مدد کا ذریعہ بنا دے, اور یا اللہ صالح اولاد کا ذریعہ بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. اب دوسرا بلال ارشد ولد ارشد محمود, اور ثنا نواز ولد محمد نواز, یہ بھی 1.5 لاکھ ہیں. اچھا محمد نواز صاحب, آپ نے اپنی بیٹی ثنا نواز کو بلال ارشد ولد ارشد محمود صاحب کو 1.5 لاکھ مہر کے عوض ان تمام گاؤں کے سامنے بلال ارشد کے نکاح میں دے دیا. بلال ارشد صاحب ولد ارشد محمود, آپ نے ثنا نواز ولد محمد نواز کو 1.5 لاکھ مہر کے عوض ان تمام نکاحوں کے سامنے, تمام گواہوں کے سامنے اپنے نکاح میں قبول کر لیا. ہاں ماشاء اللہ, یہ ماضی کا سیکھنا چاہیے ہوتا ہے نا, اس میں شریعت کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس شادی کو بے انتہا یا رب العالمین مقبول شادی بھی بنا دے, اور یا رب العالمین جو صحابہ اور صحابیات کی شادی ہوتی ہے اللہ اس کا مظہر بنا دے, اور یا رب العالمین کے گھروں کو یا رب العالمین سکھ نصیب فرما دے, اور یا اللہ محبت اور مودت کے رشتے تمام دونوں گھروں میں یا اللہ جاری فرما دے, اور یا رب العالمین یا رب العالمین خیر کے رستے ہدایت کے رستے یا رب العالمین میں جاری فرما دے, اور یا اللہ ہر قسم کے شیاطین کے شر سے, ہر قسم کے نقصان سے, ہر قسم کے بری نظر والوں سے ان دونوں خاندانوں کو, اور یا دونوں شادی جو بھی ہیں ان کو جانے رب العالمین محفوظ فرما دے, کسی قسم کے یا رب العالمین شرارت سے اللہ سب کو محفوظ فرما دے, اور یا اللہ ہم سب کو سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذان کے بعد پہ بات ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. 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 الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم على مربى هذه الدعوه تمت الصلاه قامت محمد وفتنك لا تقول. اذان کے بارے میں ایک مسئلہ سن لیجئے گا. ایک حدیث شریف ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہونے لگے تو جو اذان کے الفاظ ہے مؤذن جو کہتا ہو تو سب سننے والے بھی وہی الفاظ کہتے رہیں, اور جس وقت اذان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے, پھر اس کے بعد اللہ رب حاضر تامت و صلاح قامت والی دعا پڑھے. چونکہ یہ حدیث شریف مشہور نہیں ہے, لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے, لہٰذا جو درود شریف پڑھتے تو اس پہ لوگ حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح پڑھتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ بعض لوگ اشہد ان محمد رسول پڑھے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حالانکہ اس وقت کیا حکم ہے وہی الفاظ, کیوں شہادت ہم نے بھی دینے نا, اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن شہادت دے رہے تو ہم بھی شہادت دیں گے, اور جس وقت اذان مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو, وہی درود شریف جو ڈیوتا وہ درود شریف پڑھ لو, اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ماشاء اللہ وہ دعا پڑھو. تو جی سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ حضرت. اچھا بہرحال یہ کہ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کو بھی اور مطلب جو ہے نا آپ کو بھی سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جو سن رہی ہیں لیڈیز ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ سب کو بھی کہ آپ ایک دینی مجلس میں شامل ہیں, آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ جل شانہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور اللہ جل شانہ ہم سب کو دینی متین کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور موت تک جو بن گئی. یہ زمزم کا پانی ہے ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی, دے دیجیے تھوڑا سا گرم ملا دیتا کہ میں ذرا پی سکوں. تھوڑا سا کاروائی کو ذرا روکیں گے, تھوڑا سا مختصر سا ذکر ہے وہ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ چونکہ نماز میں تھوڑا سا وقت ہے تو کر لیں گے. لیکن یہ چونکہ ہمارا معمول ہے, جیسے میں نے عرض کیا نا, پوری دنیا ہمارے ساتھ شامل ہے, تو اس وجہ سے معمول مکمل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا ہو 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 محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم حق 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 حق. چونکہ آج حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبہ شریف کا درس تھا تو اس دن ہم مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ تصور کر لے کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں. اور جس کا مراقبہ ہو رہا ہو تو اللہ اس کا دل کر رہا ہوگا. بہرحال اگر کسی کا نہیں اس طرح ہو رہا فی الحال تو وہ یہی تصور کر لے کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مشرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا توسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله تو اپنے فضل و کرم سے مجھ سمیت اس پورے حاضرین مجلس کو یا اللہ قبول فرما دے یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں جتنی بھی غلطیاں کوتاہی ہم نے کی اللہ معاف فرما دے اے اللہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تمام گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں سے بھی جو معلوم ہے جو معلوم نہیں جو قصدن ہوئے جو خطا سے ہوئے جو ظاہر کے یا باطن کے یا اللہ سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے اگر کبھی غلطی سے پھر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے اے اللہ تو ہمیں اپنے حفظ امان میں لے لے یا اللہ ہماری ایسی حفاظت فرما جیسے بچوں کی حفاظت ہوتی اللہ مواقعتن کواقعت الولید اللہ مواقعتن کواقعت الولید اللہ مواقعتن کواقعت الولید یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتا ہے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا یا اللہ میں علم نافع عطا فرما اس پہ عمل صالح عطا فرما اس میں اخلاص نصیب فرما اس کو قبول فرما دے اے اللہ اس پر راضی ہو جا ایسا راضی کے پر ناراض نہ ہو اے اللہ اپنے مقربین میں اپنے محبوبین میں محبین میں یا اللہ صدیقین میں صادقین میں شامل فرما دے اپنی رضا کامل عطا فرما دے یا اللہ العالمین دونوں خاندانوں کی یا اللہ العالمین جن دونوں خاندانوں کی آپس میں یا اللہ العالمین رشتہ ہوا ہے یا اللہ ان دونوں خاندانوں کو قبول فرما دے اور یا اللہ آپس میں ان کو محبت و مدد پیدا فرمائے آپس میں ناچاکیوں سے بچا دے یا اللہ ان کو دین متین کے اوپر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما اور جب کبھی بھی ان سے کوئی اس میں مسئلے میں کمی ہو تو یا اللہ جو کتاب ہے جو تیری طرف سے ہے یا اللہ اسی پر فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو اور یا اللہ العالمین شریعت کے مطابق یا اللہ العالمین دونوں چلنے والے ہوں یا اللہ العالمین اس کو یا اللہ العالمین نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے آپس میں الفت محبت کا ذریعہ بنا دے اور یا اللہ العالمین مثالی شادی بنا دے یا اللہ العالمین ہر قسم کی گندگی سے محفوظ فرما دے یا اللہ العالمین ہمارے ہر کام کو اپنے یا اللہ رضا کے لیے اپنے حبیب پاسم کے طریقے کے مطابق کر دے یا اللہ جو خیر ہمیں نصیب فرما دے جو شر ہے اس سے بچا دے یا اللہ افراد تفرید سے نکال لے اور یا اللہ جو حق راستہ ہے حق یا اللہ جان کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ جو برا راستہ ہے اس کو برا جان کر یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ العالمین تو ہم سے راضی ہو ایسے ہو کہ پھر ناراض نہ ہو یا اللہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنے دیدار پاک عطا فرما یا اللہ جب تو فرمائے کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما موت کی سختی سے عذاب قبر سے پل صراط کے مشکلات سے جہنم کے آگردوں میں سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما جتنے مسلمان فوت ہو جائے سب کی مغفرت فرما جو ہمارے قابر دنیا سے گئے ان کے درجات بلند فرما ان کی فیوز و برکات سے مکمل و وافر عطا فرما اور جو ہمارے قابر ابھی حیات ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو فکر آخر عطا فرما آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما پاکستان کے رہتی دنیا کے لیے اسلام کا قلعہ بنا دے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما دے اور جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں وہ ان کو ہدایت عطا فرما دے اگر ہدایت ان کے نصیب میں نے تو ان کو یا اللہ العالمین عبرت کا نمونہ بنا دے یا اللہ حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ میرے خیال میں ایک تو آپ لے لیں, ہاں جی ایک آپ لے لیں جی, اور یہ دو پھر ان تک پہنچا دیں, ٹھیک ہے نا, اپنے اپنے ایک میں کھا لیتا ہوں, ایک آپ بھی لے لیں, بسم اللہ. اچھا